كلكم على حجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيرا. سامعین اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ہل ادلکم کیا خدا تمہاری رہنمائی کرے کیا خدا تمہیں گائیڈ کرے اس تجارت کی طرف اس بزنس کی طرف جس بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہے کوئی لاس نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے اور ابدی نفع ہے بنا نہ ہونے والا نفع ہے جس کا نہ ہونے والا سرمایہ ہے اور وہ کیا ہے تؤمنون باللہ تو اللہ پر ایمان لے آؤ رسول ہی اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ وتجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو بأموالکم اپنے مال کے ذریعے سے وہ انفسکم اپنی جان کے ذریعے سے ذالکم خیر لکم یہ بہترین ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہے تمہارے لیے ان کو تم تو علمون اگر تم علم رکھتے ہو سما کو میرا آواز ابھی نام گرامی یہ تجارت خدا صاحبان ایمان سے کر رہا ہوں اہل اسلام سے خدا تجارت نہیں کرتا بلکہ اہل ایمان سے خدا تجارت کرتا ہے کیونکہ اسلام پہلا درجہ ہے اور اسلام سے جو بلند درجہ ہے وہ ایمان کا درجہ ہے تو جو صاحبان ایمان وہ اللہ سے تجارت کرتے اور اللہ صاحبان ایمان سے تجارت کرتا ہے تو جاہدون فی سبیل اللہ اور وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں مال کے ذریعے سے اور اپنی جان کے ذریعے سے تو کل آپ نے سنا کہ مولا علی اہل علم بھی ہے اہل ایمان بھی ہے بلکہ کل ایمان بھی ہے اور بعد مدینہ کو علم بھی ہے لہذا جنگ احد میں کیا ہوا تو بڑے بڑے بہادر بھاگ گئے بڑے بڑے مسلمان پریشان ہو گئے بڑے بڑے انتہائی شجاع ترین انسانوں کے پاؤں میں لرزش آ گئی مگر مولا علی وہ بہادر تھے مولا علی اللہ کو دیدار کرنے کے وہ خواہشمند تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جنگ احد ہوئی اس وقت علی کی عمر فقط 25 سال تھی تازہ علی نے شادی کی تھی اور اللہ نے حسن جیسا نورانی بیٹا دیا تھا لیکن اس کے باوجود جب حضرت علی کو جنگ احد میں شہادت نصیب نہ ہوئی حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور بھلا شہید ہو گئے اب جنگ تو ختم ہو گئی حضرت علی پیغمبر کے قریب آتے ہیں اور چہرہ افسردہ ہے علی غمگین ہے علی کے آنکھوں میں آنسو ہے پیغمبر پوچھتے ہیں یا علی کیا بات ہے آج غمگین کیوں ہے مولا علی نے کہا اللہ کے رسول میرے مولا جنگ بدر کو مل گئی مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی جنگ احد کو مل گئی مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی جیسا عباس آپ کے شہید ہو گئے کیا مجھے خدا شہادت عطا نہیں کرے گا اب دیکھیے 25 سال کی عمر ہے اور ایک بیٹا ہے تازہ شادی ہے میں علی سمجھ رہے ہیں کہ شہادت اللہ کے ساتھ وہ تجارت ہے جس کے ذریعے سے ابدی زندگی ملتی ہے خدا کے علاوہ اب رسول خدا فرماتے ہیں لا علی تیری خواہش یقیناً پوری ہوئی خدا یقیناً تجھے شہادت کا جام پلائے گا شہادت کا جام تو نوش کرے گا خدا تجھے شہادت کی منزل عطا کرے گا لیکن علی کیسا سکتا ہے اس وقت تو کیسے صبر کرے گا تو مولا علی نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول یہ صبر کی منزل نہیں ہے یہ شکر کی منزل
فرمائے گا علی جب ہم تجھ پر آئے گا تو صبر کر
بات ہے میرے آقا میرے مولا، یہ صبر کی منزل نہیں ہے، یہ تو شکر کی منزل ہے کہ خدا میری جان خرید رہا ہو اور ہمیں جان بیچ رہا ہو۔ اور آئے آگے بڑھیے، جنگ بہت کے بعد جنگ خندق آتی ہے اور وہ مشہور بہادر خود کا بہادر کافر کا بہادر بہترین ترین بہادر جو ایک ہزار انسانوں کا اکیلے مقابلہ کرتا تھا، یعنی آپ جانتے ہیں سنتے آتے ہیں بہت امر کے بھکت ہے۔ اب آ گیا ادھر سے وہ خندق پلنگ کے آ گیا اور پکار رہا ہے اے محمد، یا تو خود کو قافلے میں آ جا یا کسی بہادر کو بھیج دے۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے نکلے؟ اب بہار کا موقع ہے نا، اب شہادت کا موقع ہے، کام ہے جو اس کے قابل میں جائے۔ ابھی گانے گرانی ہم اور آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں تو بہت ابھی اٹھ چلیے بھائی، ابھی تو اٹھے اور ابھی کا نشان ہی ہے ان کو جب قابل میں پوچھتا ہوں یہ کوئی میرے بھائی کو نہیں، صاحب کے خلاف اٹھنا، وقت کے یزید کے خلاف اٹھنا، یہ علی کا بھی کام ہے، علی والوں کا بھی کام ہے۔ اور دور میں اٹھتے رہے، علی کھڑے ہو گئے، پھر ان نے خبر کو دیکھا، علی چراغ میں آئے، لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے آپ کہتے نہیں اٹھے، ٹھیک ہے بھائی نہیں اٹھے، میرے حضرت سلمان کیوں نہیں اٹھے؟ سلمان پارٹی تو موجود تھے نا، اور انہیں کے مشورے سے کندھ کھوٹی گئی۔ حضرت ابو نے بس پانی کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت مختار کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت بلال کیوں نہیں اٹھے؟ حضرت عمار داخل کیوں نہیں اٹھے؟ اور جتنے بھی اصحاب ہیں معتبر ترین اصحاب، انتہائی افسر ترین اصحاب، وہ کیوں نہیں اٹھے؟ مسئلہ فقط دوسروں کے اٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں اعتراض ہوگا تو سب ہوگا۔ پھر آپ کہہ دینا ابو نے پانی نہیں کھیلے، چلیے آپ کہہ دیں کہ محمد سلمان نہیں تھے، ان کے آپ انکار کر دیں، لیکن حضرت سلمان فارسی کا تو انکار کہہ نہیں سکتے۔ انہیں کے مشورے سے خندق کھودی گئی اور انہوں نے ہی یہ پروگرام بتایا۔ تو اب حضرت سلمان فارسی سے پوچھئے کہ آپ کیوں نہیں اٹھتے، ابو بکر غفاری سے پوچھئے آپ کیوں نہیں اٹھتے۔ اب رسول خدا فرمائے ہوئے ہیں کون ہے تو اگر دیں اب سبق کے مقابلے میں جائے سب رسول خدا کے فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، یہ سنتے ہی وہ شرارت، وہ شرارت رکھنے والے صاحبان ایمان اپنی تلواروں سے ہاتھ رکھتے تھے، لیکن پیغمبر کے جملے پھر آتے تھے کہ جو اس کے مقابلے میں جائے گا، جو اس سے قتل کرے گا، وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا جانشین بنے گا۔ اب جو پہلا جملہ سنا تو جناب میں آئے، جب دوسرا جملہ سنا تو بیٹھ گئے کہ ہمیں تو وزیر بننا نہیں، ہمیں تو وزیر بننا نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے بار بار علی اٹھ رہے ہیں، بات کریں جب کبھی کو تناؤ کرو اب میرے والا علی چلے پیغمبر کا ہوگا اور جملہ کہ فرض ایمان کل ہلن حکم کل، آج کل ایمان علی کل حکم کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ میں عرض کروں گا اللہ کے رسول میں سردار میں آتا علی کو کل ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی شہادت ہے، مگر عمل مقصد یہ معمولی فرق کرنے والا، یہ قانون کرتا پر یہ کل کون کیوں ہوگا؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو خدا نے فقط اتنا کہا وکانا من الکافرین، اے ابلیس تو کافر کیسے ہو گیا؟ کہ ارے ابلیس اللہ کے حکم کے خلاف کرے، آدم کو سجدہ نہ کرے تو وہ کافر ہے، لیکن آج اللہ کے رسول نے علی کے اس دشمن کو، اسلام کے دشمن کو کافر نہیں کہا، بلکہ کل نے کفر کہا۔ تو پوچھا جائے گا کہ پیغمبر کے جواب ایک ہی ملے گا کہ جو آدم کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہے، تو آدم کے مولا کے مقابلے میں آئے وہ بہت کافر نہیں۔ پھر آپ کو جلاوا دینا مجھے جنگ کو نہیں پڑھنی، باہر جو بتانا ہے کہ علی کس طرح سے جہاد کر رہے اور صاحبان دینار کس طرح سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بات کری، کہا کہ دیکھو میرے صحابیوں، میرے پیارے صحابیوں اور مسلمانوں کو، جو سب سے پہلے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں۔ اب یہ مومن عقل مند کو کہتے ہیں، بے وقوف کبھی حیرت نہیں ہوتا، اور جتنا ایمان زیادہ اتنی آپ بزنس زیادہ ایمان کے پہلے بزنس آپ اب تاریخ نے یہی بتایا حدیث نے یہی بتایا کہ سلمان ایمان کے دسویں درجے پر یعنی سب سے غلط کرتا اب جو آپ نے سنا ہے یہ صاحبہ ایمان بھی تھے مگر درجہ ایمان کا کم تھا جتنا ایمان کم اتنی آپ جتنا ایمان زیادہ اتنی آپ زیادہ اور تو پیغمبر نے کہا کہ سب سے پہلے میرے بھائی بھائی جی پتا کوئی خبر نہ آئے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا اب کے بیچارے میں سمجھے کہ ہم بولے سب کے ساتھ بولے میدان کی طرح کہ جب علی اسے خبر کرے گا تو ہم یہ خبر ڈالیں گے لیکن جو سب سے زیادہ عقل مند تھا یعنی جو سب سے بڑا عقل مند تھا اسے یقین تھا کہ بتا تو ہمیشہ علی کے برابر ظلم کی ہے بتا تو علی کے برابر ظلم کی ہے یہاں سرکار پارٹی کہہ رہی ہے سب کے سب سے میدان کی طرف ادھر سے میرے بھائی علی نے وہ دربار چلائے کہ عمرو بن عبد اللہ گرے ادھر سے مسلمان وہ بیچارے مسلمان جو گزرے میں سلمان کے برابر لگ رہے انہوں نے دوڑ لگائی کہ شاید تو دوڑ میں پہلے ہو وہ جنت سے پہلے چلا جاتا خبر پہنچانی ہے پیغمبر کو ادھر سے یہ دور سے آ رہے ہیں ادھر سے سلمان فارسی نے پیغمبر کو دیکھا جب اللہ کے رسول بھائی کی فتا ہوئے رسول نے کہا چاہے سلمان تجھے جنت سے سلمان سے یہ بابا مومن کا منت ہوتا ہے اب آپ نے سنا کہ مولا علی نے ضرب چڑھائی علی محمد کی ضرب سے آواز نکلا علی کی ضرب آپ بلا لو من اکاؤں کا پھر سمالین سمالین کی عبادت سے افضل ہے یہ تمام کی تمام احادیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں جملے پیغمبر کے دل سے ہے کہ علی کی جو ضرب ہے سمالین کی عبادت سے افضل ہے لیکن پوچھنے والے پوچھتے ہیں انہیں حق بھی ہے کہ علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادت سے افضل کیسے ہو سکتی ہے اور ہمیں دلیل دینا بھی چاہیے اور بتانا بھی چاہیے سمجھانا بھی چاہیے کہ علی کی ایک ضرب عبادت سے افضل کیسے ہو سکتی ہے ابھی بھائی گرامی آپ کا یہ خیال قرآن فرماتا ہے ان عند اللہ لیلۃ القدر ادرا فرما لیلۃ القدر خیر من الف شهر اے مسلمانوں یہ لیلۃ القدر کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ وہ رات ہے جو تمہارے ہزار مہینوں کو افضل ہے یہ عام رات نہیں ہے بلکہ یہ ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہم نے پوچھا اس رات کی خوبی کیا ہے یہ رات آج رات جیسی کیوں نہیں یہ ہزار مہینوں سے کیوں افضل ہے آواز آئی اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تو ابھی گائے گرامی جس رات میں قرآن نازل ہو وہ ہزار مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے تو وہ درد جو وہ حافظ قرآن ہو وہ کتنی افضل ہو سکتی ہے سوال کری راوت تو یہ طرف محافظ قرآن اور پھر دیکھیے سارے مہینوں میں رمضان افضل اور ساری راتوں میں شرحد غلط و قد افضل کیوں یہ مہینہ آپ مہینوں سے افضل کی ہے یہ سے قرآن نازل ہوا یہ رات ساری راتوں سے افضل کی ہے اس میں قرآن نازل ہوا تو بتائیے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہوگا یا ایندھن جو گھر بھی کائنات کے گھروں سے افضل ہوگا وہ کس کا گھر آل محمد کا گھر تھا آل رائے کا گھر تھا تو علی رائے گرامی بتانے کا مقصد جو ہے تو میرے مولا نے اللہ کے ساتھ تجارت کی اور ہمیں بھی دس دیا کہ یہ زندگی پانی ہے اگر باقی بقا چاہتے ہو تو یہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دو یہ جان اللہ کے ہاتھ میں دے دو جہاد کرو فی سبیل اللہ مال کے ذریعے سے اگر مال چاہتے ہو تو کبھی تمہارا پانی نہ ہو ایسا مال کہ ہمیشہ تمہارا مال باقی رہے تو مال وہی باقی رہے گا جو اللہ کے پاس ہوگا ورنہ یہ دنیاوی مال پانی ہے اور جس وہ جان اور انسان وہی باقی رہے گا جو اللہ کے پاس اپنی جان کو دے کے سنا پوری آواز رہے لیکن ابھی بھائی گرامی یہ ساری کی ساری باتیں کن کی ہو رہی ہیں ساتھ والے ہی کا یا ایہا الذین آمنوا اور ایمان ایک نور ایمان یعنی اس دل میں ایمان ہے جس دل میں نورانیت ہے. میں اب کیا جب تک انسان صفات مرعونیہ صفات حیوانیہ صفات ربیعیہ اپنے باطن سے نکال کر نہیں تب تک ایمان نہیں آ سکتا. جیسے کل ہماری گفتگو غصے پر تھی کہ غصہ صفت حیوانی ہے, انسان غصے میں بالکل حیوان بن جاتا ہے اور غصے پر کنٹرول کرنا یہ انسانیت ہے. اب مثلاً یہ صفت حیوانی ہے, آپ کہیں گے مجھ میں عادت ہے تو اس پر تو غصہ آتا ہے, اب کیسے کنٹرول کروں؟ ابھی گانے گرامی آپ اور ہم تو انسان ہے لیکن یہ شکاری جو ہے وہ ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کتے میں ٹریننگ دیتے ہیں کہ تاکہ شکار پکڑ کے تھا مگر وہ شکار کھاتا نہیں. آپ نے سرکٹ میں دیکھا ہوگا کہ شیر ایک درندہ صفت انسان ایک درندہ صفت حیوان ہے, اس میں درندگی اس کی فطرت ہے لیکن اللہ کے انسان اسے ایسی ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ اپنی درندگی کو بھول جاتا ہے بلکہ توانات کرتا ہے اپنی پیٹھ پر انسان کو لگاتا ہے. سب سے میں شیر ہے اس کا کام ہے چیز بھاگ کر بھاگ دینا, اس کا کام ہے درندگی, یہ حیوان ہے یہ درندگی اس کی صفت میں موجود ہے اس کی صفت میں موجود ہے. لیکن آپ نے دیکھا وہ معلوم یہ ہوا کہ جب حیوان اپنی حیوانی عادت کو چھوڑ سکتا ہے تو انسان حیوانی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا. یعنی یہ عادت یا انگلینڈ میں ہماری عادت اور سمجھنے کی عادت ختم نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ وہ خود کا کنا نکال لو وہ شکار کو لے کے آتا ہے کہ کاٹتا نہیں. وہ درندہ شیر جس کا کام ہے تین بھاگ کے کھا جائے گا مگر بچپن میں اپنی پیٹ پر انسان کو لے کے گھماتا ہے, معلوم کی ہوا کہ کوتا ہی رفاری ہے کوتاہی رواری ہے کہ ہم نے کبھی اپنے کو انسان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم نے ان صفات رزینہ سے نجات دلانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور ادارے گرامی اس کا انتہائی بڑی شریف جو انسان زندگی میں زندگی بھر غصے کی حالت میں رہا, جس کا قرآن کہتا ہے کہ جیسا تمہارا کردار ہوگا قیامت کے دن ویسی تمہاری شکل ہوگی. اگر تم زندگی بھر اس غصہ جو صفت حیوانی ہے اس سے نجات حاصل نہ کر سکے تو ممکن ہے قیامت کے دن تمہیں غصے کی شکل میں آنا پڑے. تو شکل کون سی ملے گی؟ پہلی بچے کو یاد کریے جیسا آپ کا ہمارا کردار بالکل شکل شکل ہوگی صورت ہوگی. اگر کردار انسانی شکل انسانی, اگر کردار حیوانی شکل حیوانی, اور اگر کردار نورانی تو شکل نورانی. یہ مجلس میں آپ آ رہے ہیں یہ اپنے باطن کو نورانی بنا رہے ہیں, یہ جو فکر ہوتا ہے سن رہے ہیں یہ باطن جو کر رہے ہیں یہ اپنے اندر کو اپنے باطنی شکل کو نورانی بنا رہے ہیں. ابھی دانی گرامی جو آپ کا باطن ہے وہ قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا. اب غصہ اگر اتنی ہی بڑی صحیح چیز تھی تو خدا نے ہمیں عطا کیوں کی؟ اب اگر جو ہوتا ہے سوال کوئی کر سکتا ہے اور جواب بھی دینا چاہیے تو غصہ اتنا ہی خراب تو پھر ہماری طبیعت میں ہے کیوں؟ ابھی رائے گرامی مولا علی کا وہ فرمان یاد رکھیے, آئے ہوئے ہر وہ نار مولا فرماتے غصہ آگ ہے. اب دیکھیے آگ کتنی ضروری ہے حضرت انسان کے لیے, اگر آگ نہ ہو تو انسانیت کا کاروبار رک جائے, لیکن یہ آگ اس وقت وہ بھی ہے پر اس پر آگ کا کنٹرول. لیکن اگر یہ آگ کنٹرول سے نکل جائے تو آپ کے گھر کو برباد کر دے گی, آپ کے محلے کو برباد کر دے گی. تو غصہ انتہائی اہم بھی ہے, جن غصہ بلا ہے جہاں آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ غصے کے تابع ہو جائے. غصہ خدا نے کیوں دیا؟ اگر طبیعت سے غصہ نہ ہوتا تو کوئی انسان اپنی حفاظت نہیں کرتا, مطلب میرا مال بھی اٹھا کے لے جا رہا ہے, میری پراپرٹی کو برباد کر رہا ہے. لیکن سیلف ڈیفینس جو ہے انسان جو اپنا دفاع کرتا ہے دفاع کیوں کرتا ہے؟ اس لیے دفاع کرتا ہے کہ اس کی طبیعت سے روکتا ہے, ورنہ اپنی حمایت میں رکھ سکتا, اس کی بیوی بچے میں تو حمایت سے تو آگے بڑھ کر ان کی حمایت میں رکھتا. یہ غصہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی حمایت کرتا ہے, اپنے بچوں کی حمایت کرتا ہے. اور غصہ اپنی ذات کے لیے آئے, نفس کی خواہشات کے لیے آئے, ہوا و ہوس کے لیے آئے تو اس وقت برا ہے, اس وقت گنا ہے. لیکن یہی غصہ اگر دشمن خدا پر آئے تو عبادت ہے. اگر دشمن رسول پر آئے تو عبادت میں بدل جاتا ہے, تبھی تو ہمارے ہاتھ تمنا بھی ہے اور تمنا بھی ہے سروائے پر جنا ہمارے ہاتھ. اس کے بعد جو دوسری خبیث صفت انسان میں آتی ہے جہالت کی وجہ سے, ماحول و معاشرے کی وجہ سے, وہ ہے ریا. اور ریا وہ شرک کل ہے. رسول خدا کو صحابی نے دیکھا, رسول خدا بہت غمگین ہے, بہت غمگین ہے, پوچھ سکتا ہے. رسول خدا نے کہا میرے جانے کے بعد یہ لوگ مشرک ہو جائیں گے, یہ مسلمان پھر مشرک ہو جائیں گے. اصحاب نے پوچھا اے میرے بھولا, میرے سرکار کیا پھر سے لوگوں کو پوچھیں گے؟ فرمایا فقط بتوں پہ پوجنا شرک نہیں ہے بلکہ اشرک ابریا وہ شرک کل ہے. یہ ریا کرنے لگیں گے, یہ ریا کاری کرنے لگیں گے, وہ ریا کاری سارے کا سارا شرک ہے. ریا یعنی شو آف, عمل اچھا کریں گے, نماز پڑھیں گے تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ پریشانی رہے گے تاکہ نشان آئے اور لوگ کہیں گے نمازی ہے. اور جناب جو کام کریں گے فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے, قرآن کی تلاوت کریں گے تاکہ لوگ کہیں اتنا بھی بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں, برائے پڑھیں گے لوگ کو دکھانے کے لیے, اسی طرح سے مسجد سے کریں گے لوگ کو دکھانے کے لیے تاکہ سمجھے لوگ یہ بڑے فلاندار ہے. اگر مر فرماتے ہیں ریا وہ شرک کل ہے. اے میرے صحابی ریا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ شرک ہے, اور شرک سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے سبھی مسلمان کو جمع آواز میں فرمایا آپ نے کہ یہ ریا دوسری بیماری ہے, یہ نفس کے اندر دوسری عبادت ہے. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کس کے لیے پڑھے؟ قرب مگر اے اللہ کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں گے نمازی ہے, یقین ہے یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے, یہ عبادت ہے, یہ دیوار حبیض ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. ابھی دار گرامی ریا واقع انتہائی خطرناک مت ہے. یہ پہلے پڑھنے سے فرمایا قیامت میدان ہوگا, اور تین گروہوں کو حکم ملے گا اے فرشتوں انہیں جہنم میں لے جاؤ. جب یہ حکم آنے گا تو فرشتوں بھی جی سکیں گے. وہ کون ہوں گے؟ پہلے تو وہ بڑے بڑے علماء ہوں گے, بڑے بڑے ہم جیسے علماء مولوی ہوں گے. آواز آئے گی اے مولوی بتاؤ, اے علماء بتاؤ, بتاؤ ہم نے تمہیں علم جیسی دولت دی, بتاؤ تم نے کیا کیا. وہ علماء کہیں گے مالک ہم شہر شہر گئے, گلی گلی گئے, ہر شہر پہنچے, لفتے اٹھائے, پیدل گئے, گاڑی سے گئے, جہاز سے گئے, اور بڑے رات تک ہم مریض سے پڑھتے رہے اور تیرے دین کی تبلیغ کرتے رہے. ادھر سے آواز آئے گی تم دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے, اپنی ذات کی تبلیغ کرتے. تو اس لیے تبلیغ کرتے تھے کہ تمہارا فوٹو اخبار سے چل جائے اور تمہاری شخصیت مشہور ہو جائے. تم اس لیے تبلیغ کرتے تھے کہ تمہارا نام اور قبول ہو جائے, لوگ تمہاری شخصیت کو پہچانے لگے, لوگ تمہیں لیڈر سمجھنے لگے. تمہارا کوئی کام میری ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ تم نے میری عبادت میں لوگوں کو شریک کیا. لہذا شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اے فرشتوں لے جاؤ میرے جہنم میں. اس کے بعد قرآن کے قاری کو دیا, وہ قرآن کے قاری جن کی آواز سن کر لوگ بھجن دلاتے تھے. پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہا مالک ہم ہر جگہ پہنچے, ہم نے قرآن قاری کی, ہمارے قرآن پڑھنے سے لوگ بولا کرتے تھے, ان کے آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے. آپ مالک جو آواز ہمارے پاس تھی اس کا صحیح استعمال کیا, ہم نے گانے نہیں گائے بلکہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی. اور آپ کی آواز آئے گی کہ تم نے بھی جو قرآن کی تلاوت میرے لیے خالص نہیں کی تھی بلکہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے تھی. لے جاؤ انہیں کرم میں, اس کے بعد بڑے بڑے دولت مننے سے لایا جائے گا, پیسے پانے سے لایا جائے گا. پوچھا جائے گا, خدا پوچھے گا اے دولت مندو ہم نے تمہیں دولت دی, بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائی, ہم نے بڑے بڑے امام پارے بنوائے, ہم نے بہت نظر و دھیان کیا, ہم نے بڑی بڑی کتابیں سنبھالی. خدا کیا رہا کہ تمہارا عمل میرے لیے نہیں ہوتا تھا. ہاں مسجد نام مانا بنواتے تھے اور نیچے اپنی تختی لگوا دیتے تھے کہ یہ خدا دیش باہر نے اس کا افتتاح کیا ہے, یہ خدا دیش باہر کا نام ہے. ابھی دار گرامی یہ واقع ریا ہے روایت ہے کہ حضرت ہارون ایک جگہ سے گزر رہے تھے, جیسا ہارون خاص کا ہے مسجد بنا رہا ہے. پوچھا ہارون کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ کا گھر بنا رہا ہوں. کہا جو میں کہا جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کا گھر کہاں بنا رہے ہو؟ کہا گھر بول رہا ہوں, مسجد بنا رہا ہوں, اللہ کا گھر بنا رہا ہوں. میں اللہ غریب کا کرو, کسی کو پاس نہ کرو. اگر کوئی کام کرتے ہو تو عبادت تو ہے یا فرض تو فرض اللہ کے لیے کرو, کسی غیر کو شریک نہ کرو, اس کی رضا کے لیے کرو, وہ عبادت ہے. مفل فلوس یعنی پیور, جس طرح سے گول پیور ہوتا ہے اس طرح سے عبادت پیور ہو, جس سے کوئی ملاوٹ نہ ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کا اللہ کے لیے آپ کا پبلک کے لیے نہیں, یہ حلوق نہیں ہے, یہ پیور نہیں ہے. عبادت کرو اللہ کے لیے, ورنہ حدیث فرماتی ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور وہ ریاکار جو عبادتیں کرتے تھے, جو اداداری کرتے تھے, جو حیا و حیا کرتے تھے, نام الہو کے لیے کہ لوگ ہمیں صفی کہے, لوگ ہمیں علامہ کہے, لوگ ہمیں صادق کہے, لوگ ہمیں مولانا کہے, لوگ ہمیں مجاہد کہے, اس لیے کام کرتے تھے. خدا کہے گا اے مکار, اے جھوٹے, اے پرہیزگار, اے منافق, اس طرح سے خدا ان سے مخاطب ہوگا. اے منافق, کام تو کرنے کے لیے کرتا تھا اور کہتا تھا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, کام تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا اور کہتا تھا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ابھی سارے گراری وہاں پہ شرک جیسی بدترین کوئی بیماری نہیں, یہ انتہائی صفت ملعونیہ ہے, صفت خبیثہ ہے. جب تک اسے آپ اور امریکہ نے ایمان کی شرح روشن نہیں ہو سکتی, تو آپ کا جواب دیکھتا, زیادہ احرام کو نہیں دیکھتا, دیکھتا خالص ہے, پیور ہے یا نہیں. اب ایک بولے کے اندر احساس ہوا اور آنے کا بنا سنا سے کہ دیا بار منافق ہے آپ میرے میں عبادت کرتا ہے اس پلیس لڑا زور کر کے ختم اور مسجد میں آ کر بڑے گیا حصہ حصہ نماز پڑے گا یہ ہے میرا خود کی نشانی یہ ہے آپ کی نشانی اور اچھا عمل کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے کہ واہ واہ ہو یہ دماغی ہے مولوی میں سب سے زیادہ اچھا لوگ کیا کرتے تھے میٹنگ میں کوئی واہ کر رہا اور نہیں میرے گھر والے کو نہیں سمجھا سب کو بھی واہ واہ جو ہمارا ابھی تک بات اچھا عمل کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے لیکن بابا کرنے والا آئے نہیں یہ تو سب قبرستان میں بجن پڑھا رہا ہوں یہ ہم لوگ ایسے لوگ رہتے ہیں یعنی یہ ریا کاری ہے نپائے ہے رانی فرماتے کہ اچھا عمل کرنے کے بعد تو اللہ کے انتظار میں دیکھنے کے پتنی کے انتظار اللہ پڑے بابا جب یہ بچارا گورنمنٹ کاروں کا جس کا پتا چلا کہ یہ مرض تو ہے جو دونوں نشانیاں میرے اندر ہے میں سننے جاتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لگا ہوں گھر میں پانچ منٹ میں لگا سکتا ہوں مسجد جانا چھوڑ دیا لیکن یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہر سارے کے سارے لوگ مسجد جانا چھوڑ دیں کیونکہ یہ مجلس میں نے چاہے 14 سال پہلے ریا پر بڑے بڑوں پر پارا کرنے پڑی تھی اور ریا پر دو نوجوان آئے انہوں نے کہا بولانا اور ہم سے
اندر ریا ہے اس کی مثال آپ کرو
کے لیے کتنی خبردار ہے, اور اس کا معلوم ہوگا کتنا خبردار ہے. مطلب ایک انسان چھپ کر عبادت کرتا ہے, آدھی رات کو دعائیں پڑھتا ہے, آدھی رات کو نماز تہجد پڑھتا ہے, اور بڑا نیک بندہ ہے, روزے میں رکھتا ہے. لیکن یہی اللہ کا نیک بندہ جو چھپ کے عبادت کرتا ہے, بندے کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کرتا, لیکن بازار میں لوگوں سے ملتا ہے, انہیں سوچ چلاتا ہے کہ میں نیک آدم بننا ہوں, لہٰذا جو چیز دوسروں کو روزے میں دے رہے ہیں مجھے دیر روپے سے رعایت کرنی چاہیے, کیونکہ میں عابد ہوں, میں نیک ہوں, اور جو دوسروں کو مہنگا دے رہے ہیں دکاندار, یہ دونوں کیا ہے, میں مولوی ہوں, مجھے سے پاتا ہوں, لہٰذا مجھے کم دینا چاہیے, میں اس کی دکان میں آیا ہوں. یعنی وہ عابد جو عبادت کو چھپ کر کرتا ہے, میں ان کے قائلوں کے اندر لیا ہے, اور وہ جو امید کرتا ہے کہ لوگ میرا احترام کرے, لوگ میرا آپ سنے, تو ابھی بھائی گرامی اگر اس کے دل, اگر اس کا دل اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا, کوئی تو اگر اس کا قلب فقط اللہ کی طرف متوجہ ہوتا, تو کبھی بھی یہ ذہن میں اس کے پاس نہ آتی کہ لوگ میرا احترام کرے, اور لوگ مجھے کوئی چیز بچتے ڈال کے سلام سے جناب آج بڑھ یہی انتہائی چھپا ہوا یا انتہائی چھپا ہوا شرک. صحیح رسول خدا نے فرمایا کہ شرک بیماری چیز نہیں ہے, شرک ایسی بیماری ہے جیسے اندھیری رات میں تازے پتھر پر تازی چونٹی چل رہی, اس طرح نظر آئے گی اندھیری رات کالا پتھر اس کے اوپر تازی چونٹی, یعنی کہ پتھر ہے اس کے اندر یہ شرک چھپا ہوا ہے, لیکن جب اس پر لوہا گرتا ہے تو شرک باہر آتا ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی تمام امید ہے جگہ, آپ اللہ سے امید رکھیں کہ وہ جگہ دینے والا ہے, کیونکہ آپ کا عمل اللہ کے لیے ہے, بندوں کے لیے نہیں ہے. لہذا دل سے غیر خدا کو نکال دے, بندوں کے لیے عبادت نہ کریں, نکالنے کے لیے عبادت نہ کریں, بلکہ عبادت آپ کی خالص ہو, چاہے عبادت کم ہو, یقین خدا قبول کرتا ہے. یہی سبب ہے کہ حسین نے کربلا میں بدما نہیں لگایا, بلکہ ان بندوں کو چنا جو خالص بندے. اگر چاہتے حسین تو میں جانے کتنے لاکھوں کا بدما رکھ سکتا, اگر بتاتے کہ میں حیدر کروار کا بیٹا اور میں نے کہا تو لاکھوں کا بدما ہوتا, کہ ساتھ خیرہ کا بیٹا بار احمد سے بیٹا حکومت ملے گی دولت ملے گی, میں حسین نے پہلی آواز بلند کی, لوگوں میں معذرت کے لیے جا رہا ہوں کہ اب کہاں میں مرنے کے لیے جا رہا, اب وہی آئے گا جو خالص بندا, جو مخلص بندا, جو پیور اللہ کی رضا چاہتا, کوئی اور نہیں آ سکے گا. پہلی بار گرامی حسین آخر چکرا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہی میری سیرت, اور یقیناً اس سیرت پر چلتے ہوئے ہمارے صاحب ملت جعفریہ سید عارف حسین حسینی نے اس دور میں ثابت کر دیا کہ اب بھی وہ مخلص بندے ہوگی, اب بھی حسین کے ساتھ نبھانے وہ مخلص بندے موجود ہے جو دنیا کی باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے, جو دنیا کے باطلوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. یقیناً سید حسینی اس مظلوم سید ہمارے بھائی کو اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ خالص بندہ, خالص بندہ خود قرآن میں شیطان کہتا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, ایمان تیری عزت کی قسم تیرے سارے بندوں کو میرا کر دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر جو تیرا خالص بندہ ہے اس پر میرا زور نہیں چلتا, نہیں بچا سکتا. تو ابھی بھائی گرامی اگر ہر شیطان آپ سے بھٹکا رہا ہے اس کا مطلب ہم خالص نہیں بنے, ہمارے اندر خلوص نہیں آیا. یہ قرآن کہتا ہے جو خالص جگہ کا بندہ بن جائے اس پر شیطان کے ہو جاتے ہیں, اس پر شیطان کا رول نہیں کرتا. تو یہ ہمارے گائے سید آئے حسین حسینی خالص بندے تھے, تو آج کے وقت کے شیطانوں نے دیکھا, شیطان حضر امریکہ نے دیکھا, شیطان حضر روس نے دیکھا, اسرائیل نے دیکھا کہ ہم ہر سیاست دانوں کو قریب کرتے ہیں, اور تم سے کیا کسانوں کا اور لینوں کا تھا فقط حکومت ہے, مگر یہ آئے حسین حسینی فقط اللہ کی رضا کے لیے میدان میں تھا, خریدا نہیں جا سکتا, کیونکہ خروج جو کہ یہ طاقت کے لیے نہیں آیا, حکومت کے لیے نہیں آیا, یہ عدل الہی کے قیام کے لیے آیا, یہ حسین مشن لے کے آیا ہے جو حق کے غریبوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے. لہٰذا اسے خریدا نہیں جا سکتا. بڑی بڑی آفریں بھی دی گئی, دیکھا اس بندے کو خریدا نہیں جا سکتا. پاکستان کے نامی آج ملک کے عزیز پاکستان میں جتنے بھی آپ سیاسی لیڈر دیکھیں گے 90% وہ کیا چاہتے ہیں, ان کے اندر خلوص ہے نہیں, کیا طلب ہے, کوسی پرست ہے, شہرت پرست ہے, دولت پرست ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کرسی مل جائے, ان کے مقصد ہے پاور مل جائے, کرسی کی پوجا کرنے والے ہیں, طاقت چاہتے ہیں, چاہتے ہوئے سورج کی پوجا کرتے ہیں. ان کا مشن اللہ کی رضا ہی ہے, قرآن کے نظام کو نافذ کرنا رہی ہے. مگر یہ شہید مظلوم ہمارا قائد ہوتے ہی اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجیے کہ کے قائد کا استقبال لاہور میں ہوا کچھ ہی ہفتے پہلے, تو اتنا عظیم و شان استقبال ہوا کہ لاہور کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کا بھی ایسا استقبال کب ہوا ہوگا. نہ تو ہرارے کا بندہ تھا, اب قائد نے طرف یہ اتنا بڑا استقبال دیکھا. اس کے بعد اس کتنے بھر لوگ وہ دہلی میں آ کے تقریر کی, بسم اللہ کے بعد اتنے کے بعد پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر اگر میرے نفس میں یہ مجمع دیکھ کر یہ بڑا بڑا جلوس دیکھ کر اگر میرے نفس میں ذرا برابر خوشی محسوس ہوئی. ہم بڑا بدلا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, ہماری بڑا بدلا ہے. یہ ہمارے گاؤں کے کتنے لوگ تقریب میں کہا کہ خدا کی لعنت ہو ان پر اگر اتنا بڑا استقبال دیکھ کر میرے درگاہ برابر خوش ہوا, میرے نفس میں درگاہ برابر خوشی محسوس ہوئی ہو. حالانکہ جس انسان کا سرتی یا نفس نہ ہو چکا ہو یقیناً شہرت سے خوش ہو جاتا ہے, لیکن جس کا نفس پاک ہو جاتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا, بلکہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری کو اور انہوں نے بڑھا دیا. محترم نے یہ کہا کہ اے نوجوانوں, اے میرے ساتھیوں, اتنے عظیم استقبال کو دیکھ کر میرے نفس میں سرنا برابر خوشی نہیں ہوئی ہے, بلکہ میری ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. خدا ان ذمہ داریوں کو مجھے نبھانے کی توفیق عطا فرما. یہ قائد کا خلوص جو 4 سال میں وہ کام کیا جو 40 سال میں کوئی نہ کر سکا. پوری قوم گلی گلی گھر گھر گاؤں گاؤں نہ جانے کہاں کہاں پہنچتے ہیں یہ قائد ہوتے ہیں. زندگی ان کی اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ پکے تھے جیل میں چلے گئے, ہر چار قدم کرنے کے لیے ایران میں پکے تھے, شاہ کے زمانے میں ان گرائی سرگرمیوں میں پہنچ رہا تھے, لہٰذا وہاں سے نکلنا پڑا. پوری زندگی اللہ کے لیے وقت تھی, پوری شہرت نہیں چاہتے تھے, کچھ بھی نہیں چاہتے تھے, آسان قدم اللہ کی رضا. اور خدا جب کسی کو خالص پاتا ہے تو اسے ہماری زندگی دے دیتا ہے. جان ہر اس میں نہیں ملتا. لہٰذا حسین نے سنا تم خالص کر دو, جو خالص قدم اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آئے. عزیزوں اپنے اپنے احوال کو دیکھیں, اپنی اداکاریوں کو دیکھیں, مجلسوں کو دیکھیں, خالص قدم اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں, خالص قدم اللہ کی رضا کے لیے ادادار بنے. پارٹی پارٹیاں یوں ہے, اگر مقصد ایک ہے, اداکاری ایک ہے, مجلس ایک ہے, یہ بہت اس لیے ہے تو خلوص نہیں ہے. اگر خلوص ہو جائے تو پارٹی پارٹیاں ختم ہو جائے, گروہ بندی ختم ہو جائے. خلوص نہ ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میری مجلس صحیح کامیاب ہو. دوسرا کہتا ہے میرا دعا اس پر سب سے زیادہ مشہور ہو جائے, میری اندر کامیاب ہو جائے. یہ نہیں سمجھتے کہ بغیر پنجاب عبادت کرنے کے ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ بھی گناہ عظیم کر رہے ہیں. کوئی سوال نہیں ملے گا, بلکہ اللہ کی طرف سے آزاد ملے گا کہ تم نے شروع کیا ہے تو حسین سے درس و قلوب سیکھیے. اللہ اکبر کل آپ نے سنا کس طرح سے مومنہ نے مجلس کا انتظام کیا. اداداروں اب مدینہ ہے, مدینے کی وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ حسین نے کہا بھائی عباس ذرا فہرست بناؤ کہ کون سی بیویاں ہمارے ساتھ چلیں گی، کون سے بچے ہمارے ساتھ چلیں گے، سب کے نام لکھے گئے مگر حسین نے بیمار صبح کا نام نہیں لکھا، بیمار صبح کا نام نہیں لکھا گیا. اور آپ نے پوچھا بھی، مولا نے کہا بھائی مصلحت نہیں ہے کہ بیمار کو لے کر چلے، حکم حسین تھا، دوسرا حکم حسین نے دیا. عباس جا کے گھر میں سب بیویوں سے کہہ دو کہ سویا کی چار پائی دروازے کے قریب رکھ دو، اور ہر بیوی آئے اپنی چاہیے سویا کو دے دے اور سینے سے لگا کے پیار کرے اور کہے خدا آپ میرے زندگی رہی تو پھر ملیں گے. ذرا سوچیے، ایک بچی ہے صحیح نہیں تھی سویا، بچی ہے عمر دیکھیے کتنی چھوٹی ہے، اور چرپائی دروازے کے قریب رکھ دی گئی. ہر بیوی آتی تھی اپنی چاہیے جگہ میں سویا تو دیتی تھی، لگا کے کہتی تھی سگڑا ہو جا ہاتھ سے، سگڑا ہو جا ہاتھ سے، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اور جناب سگڑا ہر ایک کا چہرہ سکتی رہتی تھی، بہت ہی خوش نہیں تھی، آنسو گر رہے تھے مگر بہت ہی خوش نہیں. بیویوں سے شادیاں دیتی جاتی تھی، پھر دوسری بیوی آئی کہا حسین کی بیمار بیٹی ہمارا سنا ہماری طرف سے خدا حافظ، پھر ملاقات ہوگی. کہا اچھا اپنا خدا حافظ. لیکن لگاتار جب جناب زینب کی باری آئی، جب جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب عالیہ کی باری آئی، ثانیہ زہرا کی باری آئی، اور جناب ثانیہ زہرا نے بچا دیا تھی سب سے ہاتھ پھیرا اور پوچھا دیا اور کہا سبرا خدا حافظ، سبرا خدا حافظ. اور جناب زینب نے آگے چل رہا کہا یا سبرا نے دامن پکڑ لیا، ارے کسی اور کا دامن نہیں مگر خوشی کا دامن پکڑ لیا، اور پکڑ کر جملہ ایسا کہا کہ بیویوں کی سینے نکل گئی. جملہ سے کہا کہ خوشی اللہ آج بتائے گا میرے گائے پکے معلوم ہو چکا ہے، میرے بابا کا گھر اجڑ رہا. خوشی اللہ آپ بتا رہے یا نہ بتائیں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بابا کا گھر اجڑ رہا ہے. یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، زہرا کو سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا یہ تجھے کس نے بتایا؟ ارے یہاں تو کسی کو معلوم نہیں تھا، یا مجھے معلوم، دوسرا ہوں گا اس کو معلوم کہ ہمارا مشن کیا ہے، کرملا میں کیا ہونے والا ہے، کرملا میں لاشیں گرے گی، افسر کے سینے سے بستی لگے گی، مگر مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے عباس کے آگے کریں گے. بیٹا تجھے کس نے بتایا؟ یہ تو خاصی بات تھی میرے اور حسین کے درمیان معاہدہ تھا، کسی کو بتانا میں کون نہیں تھا. سگڑا کی آواز آئی، اپنا آپ کو پتا ہے میں بیمار ہوں، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو کل جاگ رہی تھی، میں نے دیکھا ایک نور کی امائی آسمان سے اتری آ کے ہمارے چھت پر رکی، اور اس نور کی امائی سے ایک کاتر برکے میں بیوی باہر آئی اور کہنے لگی حسین اور میرے مظلوم حسین اور میرے غریب حسین، تیری ماں فاطمہ مجھے کہاں کہاں رہے گی؟ بیٹا مقتل میں رہوں گی یا گولی مرغان کی تلوار میں رہوں گی، یا گوتے کی بازار یا شام کی دربار، اتنا بھیجا تھا بیویوں نے پہلا متا ذرا سے کہنا سے کہا. اب بات جیسے چاہے حسین نکل رہا، میں سفارش کرتی ہوں حسین آئے، جناب زینب نے کہا بھیا میں سفارش کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ سکینا ہمارے ساتھ سجرا کو لے کر چلو، سواری دینے کے لیے میں تیار ہوں، ہمت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن حسین نے کہا بہن سب چل سکتے ہیں، مگر میری ایک مجبوری ہے کہ سگڑا نہیں چل سکتی، ادھر سے مجبوری کا نام سنا. جناب زینب نے کہا بھیا مجھے بتا تو صحیح مجھے معلوم تو کہ تیری مجبوری کیا ہے. وہ ٹائم پہ کہا بہن اگر سنا تو نے تو خود بھی رہو گی اور بچنے کو بھی اٹھاؤ گی. لہذا نے پوچھا بھیا بتا مجبوری کیا ہے. وہ ٹائم نے رو کر کہا بہن زینب بہن زینب ہمارے ساتھ جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی جیسی ہے, کسی کی شکل بھائی حسن جیسی ہے, کسی کی شکل میرے جیسی ہے, لیکن بہن حسین کی مجبوری یہ ہے کہ سبرا میری وہ بچی ہے جس کی شکل اما فاطمہ زہرا جیسی ہے. مجھے برداشت نہ ہوگا کہ میری ماں کی شکل والی دوسرے کی بازاروں میں پھر آئی جائے. زہرا حسین برداشت نہیں کر سکتا کہ اما کی شکل والی شرابی کی دربار میں آ رہی جائے. لہذا دل تو میرا بھی چاہتا ہے مگر مرداشت حسین حسین کی برداشت. یا حسین.